السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں، مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمدللہ، سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اور اب سورۃ البقرہ کے 34ویں رکوع کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اس کی ایک آیت کے فوراً بعد آیت الکرسی بھی مطالعے میں آئے گی انشاءاللہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 254 ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، اس رزق میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ ہی بغیر اذن الہی کوئی سفارش فائدہ دے گی. ایمان والوں سے خطاب ہے، الفاظ ذہن میں رکھیے گا. اس دن یعنی قیامت سے پہلے پہلے خرچ کر لو، جب خرید و فروخت، دوستی، سفارش فائدہ نہیں دے گی. شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی ان کے لیے جن کے لیے اللہ پسند فرمائے گا. یہ وضاحت آئندہ بھی آتی رہے گی انشاءاللہ. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں. بہت ہی ایک خطرناک نقطہ، خطاب ایمان والوں سے اور آیت کے تکمیل پر اللہ فرما رہے ہیں کافر ہی ظالم ہیں. حکم کا عمل میں نہ لانا، حکم پر عمل نہ کرنا، یہ عملاً کفر ہوتا ہے. حدیث جامع ترمذی میں، من ترک صلاۃ متعمدن فقط کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. یہ عملاً کفر ہے. ہاں کوئی نماز کا انکار کر دے اسلام سے خارج ہو جائے گا، ادا نہیں کرتا بہت بڑا گناہگار ہے. اسی طرح والکافرون هم الظالمون، جو لوگ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، کل کے لیے محنت نہیں کر رہے، کل کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے، عملاً وہ کفر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. کل کا یقین اور موت ابھی بھی آ سکتی ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 255، چوتھی طویل آیت آ رہی ہے. تین آ چکی ہیں طویل آیات، اب یہ چوتھی طویل آیت، آیت الکرسی. حدیث مبارک بخاری شریف میں یہ قرآن کریم کی آیات کی سردار ہے، عظیم ترین آیت ہے. اور حدیث میں آئے کہ ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام کرنے والا، ایسا معاملہ ہوگا کہ بس جنت میں داخلے میں موت ہی رکاوٹ ہے. ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بس جنت میں داخلے میں موت ہی رکاوٹ ہوگی، البتہ مفہوم بھی ذہن میں رہے. اور اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے 10 جملے عطا فرمائے ہیں، اور یہ قیمتی خزانہ توحید باری تعالیٰ کے اعتبار سے. رات کو سوتے وقت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول رہا کہ آیت الکرسی کی تلاوت آپ فرمایا کرتے تھے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے سب کو قائم رکھنے والا. اللہ کی زندگی از خود ہے، باقی کل مخلوقات کی زندگی اللہ کے حکم سے ہے. اللہ از خود قائم ہے، باقی جو بھی زندہ ہے قائم ہے وہ اللہ کے حکم سے. کائنات چل رہی ہے اللہ کے حکم سے. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. مسیحیت کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دے دیا. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا بھی کھایا، عیسیٰ علیہ السلام سوئے بھی. جو کھاتا ہو اور سوتا ہو وہ خدا اور معبود نہیں ہو سکتا. اللہ کا تعارف کیا ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. دل سے سمجھنے کا نقطہ کیا ہے؟ یہ ہم ہیں جو اللہ کو جاگتے میں بھی بھلا دیتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، یاد نہیں رکھتے. اور اس کی شان کیا ہے؟ نہ اونگ آتی نہ نیند آتی، ہر آن اس کی رحمتیں ہم پر نچھاور ہو رہی ہیں، ورنہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جھوٹی شفاعت نہیں چلے گی، جھوٹی سفارش نہیں چلے گی. ہاں شفاعت حق ہے، اللہ کے رسول کی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت عطا فرمائے. انبیاء کی بھی ہے، صلحاء کی بھی ہے، مگر اللہ کے اذن سے ہوگی. سورہ طہٰ میں پڑھیں گے ورضی لہ قولا، جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اس کے لیے شفاعت کی اجازت ملے گی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے سب کچھ جو ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے کے حالات ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے. دنیا میں ہم سفارشیں کرتے ہیں بیٹے کے بارے میں، بھانجے کے بارے میں، بھتیجے کے بارے میں، دوست کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں، کسی کو کہتے ہیں اپنے جاننے والے کو، بھائی میں کہہ رہا ہوں نا مان لے، میں کہہ رہا ہوں اچھا بچہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ کوالیفائڈ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بندہ قابل اعتماد ہے. دنیا میں بتانے کی ضرورت ہے، کیا اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تیرا اچھا بندہ ہے، تیرا نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے؟ قطعاً نہیں. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. ہاں، جن کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، انبیاء، صلحاء، نیک لوگ، ان کا مقام بلند ہوگا، اس کا اظہار اللہ فرمائے گا کہ تم شفاعت کرو، میں فلاں فلاں کو بخش دوں گا. یہ ان کے مقام بلند کا اللہ اظہار فرمائے گا، ورنہ اللہ از خود سب کو جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے. آج جتنا علم، فن، علوم و فنون، انوینشنز ڈسکوری ہو رہی ہے، یہ اللہ ہی کے علم سے اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے. اسی کی دیوی عقل کو، اسی کی دیوی ریسورسز کو استعمال کر رہے ہیں. تو فرمایا مگر جتنا وہ خود چاہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی کرسی تمام آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے. اللہ کی کرسی کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ایک رائے یہ متشابہات میں سے ہے، اور ایک یہ کہ اللہ کی بادشاہت کل کائنات پر پھیلی ہوئی ہے. بلا یعودو حفظہما، اور ان دونوں زمین و آسمان کی نگرانی اسے نہیں تھکاتی. یہ بائبل میں لکھ دیا، کنگ جیمز ورژن میں بھی لکھ دیا، ہی کریٹڈ دا ہیون اینڈ دا ارتھ ان سکس ڈیز اینڈ ہی ریسٹڈ آن دا سیونتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے چھ دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور ساتویں اللہ نے چھٹی منائی. استغفر اللہ. نہیں، ولا یعودو حفظہما، اور ان دونوں کی نگرانی اسے نہیں تھکاتی. اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ نہیں. وہ سبحان اللہ کی شان والا، وہ اللہ پاک ہے. تھک جانا کمزوری ہے، سست ہو جانا کمزوری ہے، بھوک کا لگنا کمزوری ہے، سونے کی حاجت ہونا کمزوری ہے، اور اللہ سبحان ہر عیب سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ سب سے بلند بڑی عظمتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی کو ہم لوگوں کو ہمارے معمولات میں، نمازوں کے بعد بھی اور رات کو سوتے وقت بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو آیت ہے اس کا ایک حصہ بڑا مشہور ہے. کراچی کی بھی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے لوگوں نے ماضی میں جب بڑے عروج پر تھے، انہوں نے اس کے بینر چھاپے تھے. اور اب بھی ہمارا ایک لبرل طبقہ اس آیت کے اس حصے کو کوٹ کرتا ہے جو بھی ہم پڑھیں گے. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی قادیانی مسئلے کے بارے میں فیصلہ دیتے ہوئے اسی آیت کا بھی حوالہ دیا تھا. آئیے تھوڑا اس کو سمجھ لیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں. بالکل ٹھیک ہے، دین قبول کروانے میں جبر نہیں ہے. جو چاہے کافر بنے بنے، اللہ پوچھ لے گا قیامت کے دن. اما شاکر و اما کفورا سورہ دہر کے شروع میں ہے. اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، جو چاہے شکر کرے، جو چاہے ناشکری کرے. بالکل ٹھیک. تو دین قبول کروانے میں جبر نہیں. یاد رہے، دین پر عمل کروانے میں جبر ہوگا. بچہ 7 سال کا ہو، نماز کی تلقین کرو. 10 سال کا ہو جائے، تھوڑی سختی کرو تاکہ نماز کا پابند ہو جائے. اور شریعت کے احکامات لاگو ہوں گے، شریعت کے نفاذ کی سٹرگل کی جائے گی. تو دین قبول کروانے میں جبر نہیں، مگر جس نے فری ول سے آزاد طور پر دین قبول کر لیا، اس سے عمل درآمد کروایا جائے گا. ایک بات. دوسری بات، انفرادی سطح پر کوئی کافر رہے، یہودی رہے، عیسائی رہے، اس کا چوائس ہے. جبر کر کے اس سے دین قبول نہیں کروایا جائے گا. لیکن اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے میرا حکم چلے گا. 3 مرتبہ قرآن کریم میں ذکر ہے، حوالہ بھی پہلے دیا. سورہ انعام آیت 57، سورہ یوسف آیت نمبر 40، سورہ یوسف آیت 67. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو یہ باتیں کلیئر رہیں. امت کے اسلاف نے یہی باتیں وضاحت فرمائی. 14 صدیوں سے یہی مفہوم اس آیت کا بیان ہوا. نمبر 1، دین قبول کروانے میں جبر نہیں. بالکل ٹھیک. نمبر 2، جس نے آزاد مرضی سے قبول کیا، عمل کرایا جائے گا. اور نمبر 3، اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے میرا حکم چلے گا. اور اس کے لیے اور فتنے کے خاتمے کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی. البقرہ آیت 193 میں ہم پڑھ چکے ہیں. آگے فرمایا، قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے، اب جو چاہے ہدایت قبول کرے چاہے جو چاہے گمراہی کی طرف جائے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر یا ایمان رکھے، یہ بہت اہم بات ہے۔ طاغوت کسے کہتے؟ طغیانی سے، یہ ایک فرد، کوئی بادشاہ، کوئی پارلیمنٹ، کوئی ادارہ، کوئی گروہ ہو سکتا ہے جو طغیانی سرکشی پر آئے اور اللہ کی اطاعت کے بجائے اپنی اطاعت کا، اللہ کے قانون کے بجائے اپنے قانون کا، اللہ کے نظام کے بجائے اپنے قانون کا مطالبہ کرے۔ تو کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی پارلیمنٹ، کوئی بادشاہ، کوئی گروہ کے نظام کے چلانے والے، اگر وہ اللہ کی اطاعت کے بجائے اپنی اطاعت، اللہ کے قانون کے بجائے اپنے قانون، اللہ کے نظام کے بجائے اپنے نظام کی بات کرے، تو یہ طاغوت، اس کا انکار پہلے ضروری ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو یقیناً اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا، لَن يَنْفَصِمَ لَهَا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اللہ کا سہارا ٹوٹنے والا نہیں، ہاں چھوٹ جاتا ہے ہم سے تو چھوڑو مت، یہ ٹوٹنے والا نہیں۔ Once you hold tight to the rope of Allah، اللہ کی رسی کو، سہارے کو تھام لو، تو پھر یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا کارساز ہے، ولی پشپنا، کارساز، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے۔ بندے مخلص ہوں، ایمان کی روش پر آگے بڑھیں، اللہ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف ان کو لے آتا ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس فرمایا، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی طاغوت ہیں، یخرجونهم من النور الى الظلمات، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لاتے ہیں، جو خود جانتے بوجھتے تکبر، تعصب، حسد، ضد، ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو کر گمراہی کی طرف چل پڑے، تو یہ طاغوت اس کے ساتھی، یہ اس کے ساتھی جو طاغوت ہیں، وہ گمراہی کے اندھیروں کی طرف ہی ان کو روشنی سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی، یعنی جہنم کی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اگلا رکو 35واں رکو بڑا پیارا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں بڑا پیارا ہے، تو بھائی پورا قرآن بڑا پیارا ہے، ہر آیت بڑی قیمتی ہے، لیکن کسی خاص موضوع پر کوئی آیت اہم ہوتی ہے، کوئی رکوع اہم ہوتا ہے، کوئی سورت اہم ہوتی ہے۔ ساری آیتوں کی سردار کون سی آیت؟ آیت الکرسی، توحید باری تعالیٰ کا بڑا خزانہ اس میں آیا۔ اب اگلا رکوع توحید باری تعالیٰ کے دلائل پر تین واقعات آ رہے ہیں، دو کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، اور درمیان میں ایک واقعہ آئے گا، ایک رائے کے مطابق عزیر علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اس بنا پر کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی۔ یہ نمرود، نمرود بھی عراق کے بادشاہوں کو کہتے تھے، جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون، روم کے بادشاہ کو قیصر، ایران کے بادشاہ کو کسرا، تو عراق کے بادشاہ کو نمرود۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس سے مکالمہ، کیا ہے اس نے جھگڑا کیا؟ اس نے جھگڑا کیا کہ بھی میرے پاس بھی بڑے اختیارات ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے تخلیق کا ذکر کیا ہوگا، کائنات کو تخلیق کس نے کیا؟ اللہ نے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی، بڑے بڑے لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے، مگر تخلیق کا دعویٰ، کریشن کا دعویٰ صرف اللہ نے کیا۔ اس نے بحث میں آ کر کہا میں تو یہ، میں تو وہ، نمرود نے کہا، اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کریشن کی بات کر رہے تھے، تخلیق، عدم سے وجود میں تو اللہ لاتا ہے، کریشن اللہ نے کی ہے۔ یہ اسباب کی بحث میں چلا گیا، ارے میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، دیکھو ایسے ایسے کیسے، ایسے دیکھو، اس نے ایک شخص جس کو پھانسی لگنے والی تھی چھوڑ دیا، کہا دیکھو مرنے والا تو میں نے بچا لیا، زندگی دے دی، اور ایک بے قصور کو مروا دیا، کہا لو میں نے مروا دیا، میں نے موت دے دی۔ اس کا جواب دے سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام، مگر توحید کے دلائل کم تھوڑے ہی ہیں، اور جواب اسی پر دیا جاتا تو اس کی جاہلانہ حمیت ابھر آتی، اور وہ ری ایکشن میں آ کر کفر بکتا اور اس سے آگے آگے چلا جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور مضمون پیش کر دی، ایک اور دلیل پیش کر دی. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو لہذا تو اسے مغرب سے نکالنا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر، تو اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، حیران و پریشان رہ گیا. کیوں؟ نمرود کو پتا تھا اس کے ابا اور اس کے بھی ابا اور اس کے بھی ابا اور اس کے بھی ابا کے دور سے سورج کہاں سے نکل رہا ہے؟ مشرق سے. اس کے باپ میں بھی جرت نہیں، اس کے ابا میں بھی جرت نہیں تھی، نہ اس میں جرت ہے کہ وہ مغرب سے نکال کر دکھا دے. بولتی کیا ہو گئی؟ بند. سٹی کیا ہو گئی؟ گم. لگ گئی اس کو کیا؟ چپ. سبحان اللہ. باقی اس کے ذیل میں علماء نے، مفسرین نے ڈائلاگ، دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، اس کے آداب کا ذکر کیا، وہ تفاسیر میں پڑھیے گا. اس کو تو ہو گئی خاموشی، لگ گئی. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اسی طرح فرعون نے خدائی کے دعوے، اور لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے، ان کے باپ اور ان کے باپ اور ان کے باپ کے دور سے سورج مشرق سے نکلتا ہوا آیا ہے، سارے کے سارے چپ ہو جائیں گے. یہ توحید کی واضح دلیل. دوسرا واقعہ، ایک رائے ہے جناب عزیر علیہ السلام کے بارے میں، 587 قبل مسیح، 587 بفور کرسچن ایرا، 587 قبل مسیح، بخت نصر عراق سے آیا اور اس نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور اس کے بعد یہاں بڑی تباہی مچی. اس تباہی کے بعد کے دور میں کہیں گزر ہوا ایک رائے کے مطابق عزیر علیہ السلام کا ایک خیال آیا، یہ بستی دوبارہ کیسے زندہ ہوگی، مردے کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے اس واقعے کو بیان فرمایا. یہ ایک رائے کے مطابق ہے، واقعہ خود بیان کر رہے کہ کچھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا تھا. ارشاد ہوا، او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی مثال دیکھو جو ایک بستی پر گزرا، وہی خاویت علی عروشہا، اس حال میں کہ وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، تباہ ہو گئی تھی. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس شخص نے کہا کہ اللہ کس طرح اس بستی کو زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک مردہ رکھا، پھر اسے اٹھا دیا اللہ نے. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، کتنے واقعات آ گئے سورۃ البقرہ میں، گنتے چلے جائیے. ایک اور آ رہا ہے، قال کم لبثتہ، پھر اسے اٹھا دیا اللہ نے، پوچھا تم کتنے عرصے یہاں رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا. ایسی کچھ بات اصحاب کہف نے بھی کہی تھی، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ کہف کے مطالعے میں. ایک دن یا کچھ حصہ، اس سے زیادہ اسٹریٹ سونا بھی بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو ایک دن یا اس سے کچھ، اس کا کچھ حصہ رہا ہوں گا. قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال حالت موت میں رہے ہو. اللہ اکبر، 100 سال. آگے سنیے، فانظر الى طعامك وشرابك، ذرا اپنے کھانے اور مشروب کی طرف دیکھو. یہ لفظ دیکھیں شرابی کا، شراب جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، وہ عربی میں لفظ ہے خمر، آئے تھا آیت نمبر 219 میں. باقی عربی میں شراب مشروب کو کہتے ہیں، شراب البرتقال اورنج جوس کو کہا جاتا ہے، شراب البرتقال اورنج جوس، یہاں شراب پینے کے معنی میں، لغوی معنی. فانظر الى طعامك وشرابك، ذرا اپنے کھانے اور مشروب کی طرف دیکھو، لم يتسنى، وہ ذرا بدبودار نہیں ہوا. کتنے برس گزر چکے ہیں؟ 100 برس. نو ریفریجریٹر، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سڑا تک نہیں، بدبو بھی نہیں آئی. وانظر الى حمارك، اور اپنے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، وہ بالکل گل سڑ گیا ہے، سواری کے لیے وہی موجود تھا، دیکھو گل سڑ گیا ہے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِّلنَّاسِ، اور ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، ذرا گھدے کی ہڈیوں کو دیکھو، كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر کیسے ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو ہم نے زندہ کر دیا، 100 برس بعد تمہیں کھڑا کر دیا، یہ کھانا پینا سڑا نہیں، ہم نے پرزرو کر دیا. کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی توحید کے دلائل. فلما تبین له، پھر اب اس شخص کے لیے حقیقت روشن ہو گئی. قال، اس نے کہا، اعلم ان اللہ على کل شیء قدیر، مشاہداتی طور پر خوب جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. ہمارے لیے اللہ کی قدرت کی وسعتوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں تو یہ جو مشاہدہ میں نے دیکھا یہ سب کچھ میں جانتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بھائی لطف آ رہا ہے، یہ واقعات سے سیکھنا سکھانا بڑا آسان ہوتا ہے، اسٹوری ٹیلنگ آج بھی چلتی ہے اور کیس اسٹڈیز آج بھی چلتی ہیں، صدیوں سے قرآن واقعات سنا رہا ہے اور سمجھنا آسان ہوتا ہے دلائل کے انبار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے توحید کے تعلق سے ہمارے سامنے رکھے۔ تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام، چار پرندوں والا واقعہ۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ربی ارینی کیفَ تُحْیِی الْمَوْتَى، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ قال بلا، عرض کیا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ بہت قیمتی مقام ہے۔ اللہ نے پہلے کیا کلیئرٹی لی، ایمان نہیں ہے؟ اللہ ایمان تو ہے، وائی ناٹ، شیورلی آئی ڈو بلیو ان یو، اللہ تجھ پر ایمان ہے، میرے دل کا اطمینان ہو جائے۔ اچھا پیغمبروں کو پورے وسوق سے دعوت دینا ہوتی ہے لوگوں کے سامنے، تو اللہ ان کو مشاہدات کراتا ہے۔ یہ بات انشاءاللہ سورۃ الانعام میں بھی آئے گی، انشاءاللہ آیت نمبر 75 میں کائنات کے عجائبات کا مشاہدہ اللہ نے کرایا ابراہیم علیہ السلام کو، تو خاص پیغمبروں کا بھی واقعہ۔ ہمارے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے، مانو پہلے پھر سمجھنے اور حکمت تلاش کرنے کی بات کرو۔ ہاں اللہ کو ماننا چاہتے ہو، کائنات میں غور و فکر کرو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، ذرہ ذرہ پکارے گا اس کائنات کو پیدا کرنے والے جسے آپ اور میں اللہ کہتے ہیں۔ لیکن احکام کی بات آئے گی تو ذات کو مان لیا تو بات کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، سنیے گا، ذات کو مان لیا تو بات کو ماننے میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے کہو اے اللہ میرا ایمان ہے، ہاں دل کے اطمینان کے لیے سیکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، دنیا کی یونیورسٹیز میں ٹرانسلیشن اس کی پڑھائی جاتی ہے، حجت اللہ البالغہ، شریعت کے احکام کی ہڈن وزڈم انہوں نے بیان کی، حکمت اسرار اور رموز، اور اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کا حوالہ دیا کہ حکم ماننے کے بعد حکمت تلاش کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حکمت معلوم ہو جائے ٹھیک ہے، نہ معلوم ہو تو یہ عقل عقل کل تھوڑی ہے کوئی، چلو بھائی حکم تو ماننا ہی ہے، باس از آلویز رائٹ اینڈ اف ڈس اگریڈ ریفر ٹو رول نمبر 1، اینڈ واٹ از رول نمبر 1؟ باس از آلویز رائٹ، اللہ از دا باس آف دا یونیورس، اللہ کا ہر حکم ماننا ہے چاہے حکمت پتا چلے یا پتا نہ چلے، دنیا میں مانتے باس از آلویز رائٹ، تو کائنات کا باس، کائنات کا کریٹر، اس کی ماننے میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ فرمایا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ کلیئرٹی آ گئی، اب اللہ حکم دے رہا ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا پرندوں میں سے کچھ چار لے لو، فسرہن الیک، تو پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، فیملیئر کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ چار پرندے لو، ذبح کرو، پہلے مانوس کر لو، پھر ذبح کرو، مکسچر بناؤ، چار پورشن الگ الگ پہاڑ پر رکھو، پکارو یأتینک سعیا، سعی تیزی سے چلنے کو بھی کہتے ہیں، اڑ کر نہیں، چلتے ہوئے تیزی سے آئیں گے تاکہ کوئی ادھر ادھر سے پرندہ نہ آ جائے، exactly وہی آئے گا جس کو تم ہم نے تمہارے ساتھ فیمیلیئر کر دیا تھا۔ وعلم، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ بڑا پیارا رکوع ہے، یہ تین واقعات توحید کے دلائل پر۔ اب اگلے دو رکوع یہ بھی بڑے پیارے ہیں، اور یہ رکوع پیارے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع کے حوالے سے۔ دو رکوع، رکوع نمبر 36 اور 37، انفاق خصوصاً مال کا، انفاق خصوصاً مال کا، اس کی فضیلت، اس کے آداب، انفاق کی حفاظت کیسے کرنی، انفاق ضائع کیسے ہو جاتا ہے، اور انفاق کے لیے تمثیلات یا مثالوں کا بیان، اور انفاق کا حقدار سب سے بڑھ کر کون ہے، یہ بہت سارے موضوعات ہیں جو اگلے دو رکوعوں میں آ رہے ہیں، اور یہ موضوع قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر نقطہ عروج اور کلائمکس ہے۔ فرمایا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کا مثل حبتن، ایک دانے کی سی ہے، ایک سیٹ دانا، انبتت سبع سنابل، جس نے اگائی سات بالیاں، فی کل سنبلت مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، ایک دانے سے سات بالیاں، یہ وہ پودے والی بالیاں، ہاں یہ کانوں میں پہننے والی بالیاں نہیں، یہ تو زبان کا مسئلہ ہے نا ہماری اردو کی. بہرحال تو یہ سات بالیاں اگائی دانے سے، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 700. یہ ریٹ کون آفر کر رہا ہے؟ اللہ دی آل مائٹی. ساری دنیا کے انسٹیٹیوشنز مل کر یہ ریٹ آفر نہیں کر سکتے. اٹ از 700 times. And this is not the limit. وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے اللہ چاہے گا 700 گنا سے زیادہ بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا. تو بھائی دنیا کے بینکس لمیٹڈ ہیں، ہاں ڈپازٹ کریں دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، پھر جو خرچ کیا اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، لهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. انفاق کے بعد اس کی حفاظت کرنی ہے، احسان کر کے نہ جتاؤ اور تکلیف مت پہنچاؤ. تمہیں بڑی ہم نے مدد دی تھی، آج تم جا کے کھڑے ہوئے ہو. بیٹا تمہارے ابا تو کچھ نہیں بیچتے تھے، ہم نے تمہارے ابا کو کھڑا کیا تھا. استغفراللہ، بڑی گھٹیا بات ہے یہ، بڑی گھٹیا بات ہے، گریوی حرکت ہے. نہ احسان جتا کر تکلیف دے کر ضائع نہ کرو. تو انفاق کرنے کے بعد انفاق کی حفاظت بھی کرنی ہے، اجر اللہ کے پاس محفوظ. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد سائل کو ایذا پہنچے. سوال کرنے والے کو ایذا نہیں پہنچانی چاہیے. سب کو سورۃ الدحا یاد ہے نا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر، سوال کرنے والوں کو جھڑکنا مت. تو اچھی بات کہنا، درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد سائل کو ایذا پہنچے. اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا تو نہ کریں، ایک بات. مدد نہیں کر سکتے تو دعا دے دو. ابھی تمہارے حالات اچھے نہیں، تم نہیں کسی کی مدد کر سکتے، معافی تلافی کر لو، مگر ایذا نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ. واللہ سبحان اللہ، واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز بڑا حلم والا ہے. اللہ کو تمہارے صدقے اور انفاق کی حاجت نہیں ہے، خرچ کرو گے تو تمہارا اپنا بھلا، اور اللہ حلم والا ہے، اتنا تمہیں دیتا ہے. اور لوگ زکات میں بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں، عشر میں بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں. اللہ کا حلم دیکھیں، اللہ روکتا نہیں ہے، اللہ پکڑتا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم المن والاذى، اپنے صدقات کو مت ضائع کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو احسان جتاتا ہے، ہاں خرچ کر کے احسان جتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں فرمائے گا، کلام بھی نہیں فرمائے گا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. کَلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. ارے مت ضائع کرو اس کی طرح جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ در حقیقت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. دکھاوے کا خرچ کرنے والا، اس کے دل میں سچا ایمان موجود نہیں ہے. تو بھائی تالیاں بجوانے کے لیے، فوٹو سیشن کے لیے، اور بڑی بڑی پلیٹس لگوانے کے لیے، اور دستاویز میں لکھوانے کے لیے نہ کریں. اللہ کو پتا ہے میرے بندے نے اتنا خرچ کیا، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے ریکارڈ پر آ گیا، باقی ریکارڈز کی طرف نہ جائیں. ہاں کہیں آڈٹ پوائنٹ آف ویو سے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں بعض اداروں کی، این جی اوز کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مگر آپ اور میں چاہیں کہ ہماری واہ واہ ہو، استغفر اللہ. دکھاوے کا عمل شرک ہے. حدیث میں آیا، مسند احمد کی روایت، من تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا. اپنے انفاق کو ضائع نہ کرو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور در حقیقت وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اس شخص کی دکھاوے کی، شو آف کرنے کی ایک مثال، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو. فاصابہ وابل فطرکہ سلدا، پھر اس پر زور کی بارش برسے تو اس چٹان کو بالکل ہی صاف کر کے چھوڑ دے. ایک چکنی چٹان ہے، مٹی تھوڑی سی، زور کی بارش برسے گی تو وہ بالکل صاف ہو جائے گی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اسی طرح جو اعمال انہوں نے کمائے اس سے وہ کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے. جو دکھاوے کے لیے چاہے کروڑوں خرچ کر دے، کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ دکھاوے کا عمل یہ شرک ہے، یہ کفریہ طرز عمل ہے. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے برعکس اخلاص والوں کے لیے تمثیل، اخلاص والوں کے لیے مثال، بڑا پیارا انداز. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے. كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، اس باغ کی مثال جیسی ہے جو ایک اونچی جگہ پر ہو. أَصَابَهَا وَابِلٌ، اس پر زور کی بارش آ جائے. فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو باغ اپنا پھل دگنا لائے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ، اور اگر زور کی بارش نہ بھی آئی تو ہلکی سی پھوار بھی کافی ہے. سبحان اللہ، ایک باغ ہے بلندی پر اور اس پر بارش برسے تو زیادہ خوشحالی آتی ہے، زیادہ پھل آتا ہے. تو اگر بلند مقام پر ہو، زور کی بارش آئے تو خوب پھل آئے گا، اور اگر تھوڑی سی بھی بارش ہو تو پھر بھی پھل تو آئے گا. تو اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی ہو اجر ملے گا، اور دکھاوے کے ساتھ کروڑوں اربوں بھی ہو کچھ ہاتھ پلے نہیں آئے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اب ایک اور مثال دکھاوا کرنے والوں کا معاملہ، دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والوں کے لیے مثال. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس پر بڑھاپا آ جائے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور ابھی اس کی اولاد کمزور ہو. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے. سبحان اللہ، یہ کس طرح کی تمثیل ہے. ایک بندہ ہے، اس کا باغ ہے، خوب پھل بھی آتے ہیں، مگر ہے وہ ذرا بڑھاپے کے اندر اور اولاد بھی کمزور ہے، اور اس ایج میں جبکہ بڑھاپا ہے اور پھل بھی آ رہا ہے، اولاد کمزور ہے، مال کی ضرورت بھی ہے، بگولا آیا، آگ اس میں تھی، باغ جل گیا، کچھ ملے گا؟ کچھ ہاتھ پلے نہیں، ساری محنت برباد. دکھاوے کا عمل کرنے والے، شو آف کرنے کے لیے خرچ کرنے والے، کچھ ہاتھ پلے نہیں آئے گا. اللہ ریاکاری دکھاوے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح فرماتا ہے. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. اگلا رکو 37 رکو، یہ بھی انفاق کے موضوع پر. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، عمدہ چیزوں میں سے خرچ کیا کرو جو تم نے کمائی ہیں. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. اچھا ستھرا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا یعنی فصل اور پھل، اس میں سے بھی خرچ کرو. یہ عشر کے بارے میں رہنمائی. ہم تو خیر شہر میں رہ رہے ہیں، مگر جن کا زراعت کا معاملہ، کھیتوں کا معاملہ، فصل کا معاملہ، عشر ادا کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی ڈنڈی اللہ کے حق میں ماری جاتی ہے. کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس اور ریسیویبلس پر زکات ہے، اور فصل پر عشر ہے، اس کی تفصیلات ہے. اور اگر دو مرتبہ سال میں فصل آئے گی تو عشر بھی دو مرتبہ ادا کرنا ہوگا. یہ بہت بڑا ریونیو جنریشن کا بھی گوشہ ہے، مگر ہمارے ملک پر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور زکات نہ دینے والے، عشر نہ دینے والے بہت بڑے مجرم ہیں. ان کے لیے سزاؤں کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں آ جائے گا. جہنم کی آگ کا ڈراو اور عذاب ہے ان کے لیے. تو جو ہم نے تمہیں زمین سے نکال کر دیا، اس میں سے بھی خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور کسی ردی چیز کا ارادہ نہ کرو کہ تم اس میں سے خرچ کرو. ولستم بآخذہ الا ان تغمدوا فیہ، اور اگر کوئی یہی تمہیں دے تو تم خود بھی اس چیز کے لینے والے نہ ہو مگر چشم پوشی کرتے ہوئے. اچھا پیش کرو اللہ کی راہ میں، بچا ہوا، کیپ دی چینج، سڑا ہوا، ہاں یہ نہ دو اللہ کی راہ میں. کوئی تمہیں دے تم لینا پسند کرو گے؟ نہیں پسند کرو گے، الا یہ کہ تم انتہائی مجبور ہو جاؤ تو چشم پوشی کرتے ہوئے چاروں ناچار قبول کر لو گے، اپنے لیے پسند نہیں کرتے، راہ خدا میں خرچ کرتے ہو۔ ہاں کچھ بچا ہوا ضائع ہونے سے بچ جائے، کسی کے استعمال میں آ جائے، الگ شے ہے، مگر تم گھٹیا اللہ کی راہ میں بیچ کرو، بچا کچھ اللہ کی راہ میں دو، کچھ بچے گا تو اللہ کی راہ میں دو گے، یہ تو بڑی گھٹیا بات ہے، بہترین اللہ کی راہ میں دو تاکہ اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، ہر دن دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا ہر دن دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ جو دے رہے اور دے اور دے اور دے، اللہ غیور ذات ہے، اس کو دیتے ہو تو ادھر بھی لوٹ آتا ہے وہ، سبحان اللہ، اور دوسرا کہتے ہیں اللہ جو روک رہے اس کا تو روک دے، جو روک رہے اس کا تو روک دے، اللہ اکبر۔ ہر دن دو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، حدیث میں آیا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو بے شک اللہ بے نیاز ہر تعریف کے لائق ہے، تمہاری حاجت نہیں اللہ کو، تمہارے انفاق کی حاجت نہیں اللہ کو، تم دو تمہارا ہی بھلا۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے گی تو شیطان کہے گا انفلیشن بہت بڑھ گیا، ارے بھائی مہنگائی بہت زیادہ ہے، ارے بھائی کیا کریں خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، ارے بھائی کیا کریں گزارا ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، آئی فون پرو 15 لینے کے لیے پیسہ ہے تمہارے پاس 5-5 لاکھ روپیہ؟ ہاں بیٹیوں کی شادیوں پر جہاں سنت نے فرمایا کوئی خرچہ نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں تم بہا دو گے اور اس میں گناہوں کے کام بھی ہوں گے، شیطان بڑی لذت دکھائے گا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے گی تو انفلیشن یاد آ جائے گا، مہنگائی یاد آ جائے گی، گزارا نہیں ہوتا یاد آ جائے گا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ تم سوچو شیطان کی مانو گے یا رحمان کی؟ رحمان تنگ دست، رحمان تمہیں غنی کر دے گا، مغفرت کا فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ بتاؤ کس کی ماننی ہے بھائی؟ رحمان کی۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ یہ حکمت وہ حکیم صاحب جو ہوتے نا، وہ علی حکمت نہیں، حکم اس میں مستحکم ہونا، مضبوط ہونا، اس کا مفہوم بھی ہے۔ باطن کی بصیرت بندے کو ملے اور اشیاء کی حقیقت اس کو سمجھ میں آئے، وہ دنیا نہیں آخرت کو اصل سمجھ بیٹھے، وہ حق و باطل میں تمیز کرنے کے قابل ہو جائے، تو یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ شعور کا پختہ ہونا، باطن کی بصیرت کا مل جانا، صحیح غلط میں تمیز کرنے کے قابل ہو جانا، اصل اپنے نفع نقصان کو سمجھ لینا، حکمت۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ اللہ ہمیں بھی حکمت عطا فرمائے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اور عقل مند کون ہے؟ بحریہ میں لگا دیا، ڈی ایچ اے میں لگا دیا، اب یہاں سے نکال لو، دبئی میں لگایا، اب یہاں سے نکال لو، اب ذرا اور کہیں تلاش کرو، رات و رات امیر ہو جائے، نہ۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے اپنے نفس کو پہچانے، قابو میں رکھے، بندہ بن کر رہے اور عمل کرے زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی، اس سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے جو آخرت کی فکر کرے، اور اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں جو چھوٹی سی زندگی میں پھنس کر ہمیشہ کی زندگی کا نقصان کرنے کے لیے تیار بیٹھ گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقت من نفقت او نذرت من نذر فان اللہ یعلم، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا تم کوئی نذر مانتے ہو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ نذر ماننے کے بارے میں تفصیل اپنی جگہ پر ہے، بہرحال کوئی اچھی بات نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے ایگزام میں کامیاب کر دے گا میں 10 نفل پڑھوں گا، اے اللہ یہ ٹینڈر میرا پاس ہو جائے میں 1 لاکھ تیری راہ میں خرچ کروں گا، کیا بارگیننگ چل رہی ہے اللہ کے ساتھ؟ If you do this, I will do this. What are you doing with Allah سبحانہ وتعالی؟ تو جائز ہے کوئی اچھی بات نہیں. اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے, سبحان اللہ, اللہ کے رسول نے ہماری ایک ایک نفس پر ہاتھ رکھ کر ہمیں سمجھایا. حضور نے فرمایا کہ نظر ماننا, یہ نظر اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی, یہ نظر اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی, مگر اللہ بخیل اور کنجوس کے مال میں سے نکلوا لیتا ہے. سمجھ آئی؟ لیتا ہی نہیں ہے نظر والے گا, اللہ پورا کر دے گا, کسی کا فائدہ ہو جائے گا. تو نظر اللہ کے فیصلے تقدیر کو نہیں بدلتی, مگر اللہ کنجوس کے مال میں سے نکلوا لیتا ہے. فرمایا تم جو خرچ کرتے ہو یا تم کو نظر مانتے ہو, فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اِن تُبْتُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ, اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے. وہ ان تخفوها, اور اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو. وتؤتوها الفقراء, اور فقیروں تک پہنچا دو. فہو خیر لکم, تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. صدقات ظاہری طور پر دو, ٹھیک ہے. اب زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے نا, تو زکوٰۃ تو آپ اوپنلی دے سکتے ہیں, لیکن جو نفل صدقات ہیں اس کو پوشیدہ رکھنا اچھی بات ہے. کیسے والا؟ حدیث یاد ہے, سات قسم کے افراد کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن. 7 کیٹیگریز آف پیپل ان دا شیڈ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ آن دا ڈے آف ججمنٹ. 7 قسم کے افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک کون ہوگا؟ دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہے. اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایسے بھی حضرات کو میں جانتا ہوں, بیوی کو اور بچوں کو بھی نہیں پتا کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں. ایسی خواتین کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ شوہر نے کچھ حصہ تو دیا نا مال میں سے, پاکٹ منی جو کچھ بھی یہ خرچا, وہ بندیاں اس میں سے اللہ کی راہ میں لگا رہی ہیں, اور کبھی شوہر کو بھی پتا نہیں ہے, سبحان اللہ. اولاد کو بھی پتا نہیں ہے, سبحان اللہ. تو یہ ہے, پوشیدہ رکھنا پسندیدہ ہے. ہاں کبھی کوئی اجتماعی مسئلہ آ گیا, زلزلہ آ گیا, کوئی طوفان کی بات آ گئی, فلسطین کے بھائیوں کا معاملہ آ گیا, کوئی مسجد وغیرہ کی تعمیر اجتماعی معاملہ آ گیا, تو اجتماعی معاملات کے موقع پر بندہ آگے بڑھ کر دیتا ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے, موٹیویشن ملے, تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا. ورنہ عام طور پر پوشیدہ رکھ کے تنہائی, پوشیدہ رکھ کر کہیے, اور خفیہ میں نہیں کہنا چاہ رہا, پوشیدہ رکھ کر خرچ کرنا یہ پسندیدہ ہے. فہو خیر لکم, وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ویکفر عنکم من سیئاتکم, اور وہ اللہ تم سے تمہارے پاس گناہوں کو دور کر دے گا, برائیوں کو مٹا دے گا. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ بڑا باخبر ہے اس سے, اے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو. اب ایک سوال آیا حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ کی طرف سے. بعض صحابہ ابھی مدینہ شریف میں, انصار مدینہ بھی ہیں, اوس و خزرج سے بھی اسلام قبول لوگوں نے کیا ہے, عرب قبائل سے, مگر کچھ لوگ کفر پر ہیں, تو کیا ان کی مدد کی جائے یا نہ کی جائے؟ بڑا ایک ٹچی سوال ہے. فرمایا لیس علیک ہداہم, اے نبی علیہ السلام ان کافروں کو ہدایت کے راستے پر لے آنا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, اور لوگوں تم جو مال خرچ کرتے ہو وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ, اور تم صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہو. وما تنفقوا من خیر, اور تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو, یوفا الیکم, اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون, اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی کافر ہے تمہارا پڑوسی, رشتہ دار, دوست, اس کی مدد کر سکتے ہو. البتہ حدیث مبارک میں حضور نے بتایا کہ زکوٰۃ سے نہیں, زکوٰۃ مسلمانوں کے عمراء سے وصول کی جائے گی, اور مسلمانوں ہی کے غربا اور فقراء پر خرچ کی جائے گی. کافروں کو دیجئے نان زکوٰۃ فنڈ سے. ہاں, اور زکوٰۃ کافی نہیں ہے, حدیث ہم نے سمجھ لی تھی. البقرہ آیت نمبر 177 آیت البر کے ذیل میں مال میں زکوٰۃ کے علاوہ میں حصہ مقرر ہے. تو زکوٰۃ کا مال مسلمانوں کے عمراء سے لے کر مسلمانوں کے غربا میں تقسیم ہوگا, یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. البتہ یہاں بتا دیا گیا وہ کافر ہے, ٹھیک ہو گیا, ضرورت مند ہے, اس کی مدد کر سکتے ہو. اور ایک اور اینگل سے دیکھیں, وہ بات کی بات ہے, ہدایت دینا ذمہ نہیں ہے تمہارے, مگر ایک اور اینگل سے کیا ہے, دل جیتو گے, دوسرے کے کام آؤ گے, تو اب اگر دین کی بات رکھو گے تو قبول بھی کرنا اس کے لیے ممکن بنے گا. اب بتایا جا رہا ہے کہ انفاق کے سب سے بڑھ کر حقدار کون ہیں. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله, خرچ کرو ان فقیروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں. لا يستطيعون ضربا في الارض, وہ فرصت نہیں رکھتے کہ معاش کے لیے زمین میں چل پھر سکیں. ایسے لوگ جیسے کہ اصحاب صفہ، حالانکہ وہ غیرت مند تھے، ہاں مروت والے لوگ تھے، وہ لکڑیاں وغیرہ کاٹ کر بھی کچھ کما لیا کرتے تھے، البتہ مفسرین نے لکھا جیسے کہ اصحاب صفہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ دن رات دین سیکھنے میں لگے ہوئے، اب معاش کی محنت نہیں کر سکتے، تو ایسے وہ لوگ جو دن رات اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں تو بٹ نیچرل وہ معاش کی محنت نہیں کر سکیں گے، اب یہ امت کی ذمہ داری کہ ان کو سپورٹ کرے تاکہ وہ دل جمعی کے ساتھ دین کا کام کر سکیں، اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ آگے سنیے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ایک ناواقف شخص ان لوگوں کو، ایک ناواقف شخص انہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے خوشحال سمجھتا ہے۔ یہ مروت والے لوگ ہوتے ہیں، یہ پیشور بھکاری نہیں ہوتے، اور آگے بھی ذکر آئے گا، تعارفہم بسیماہم، اے مخاطب تم ان کی حاجت مندی کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو۔ کبھی تو بعض صحابہ کو مرغی کے دوڑے پڑ جایا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے، چہروں سے پتہ چل جائے گا ضرورت مند ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگا کرتے، ان کی عزت نفس بھی آڑے آتی کہ وہ لپٹ کر مانگتے نہیں، پروفیشنل نہیں ہیں۔ تو سنیے گا کون ہے، راہ خدا میں رکے ہوئے کہیں دین سیکھنے سکھانے کے لیے، تو معاش کی محنت نہیں کر پاتے، دین کی دعوت اقامت کی جد و جہد میں ایسے لگے فل ٹائم کہ وہ کمانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو امت ان کو سپورٹ کرے، البتہ ان کے چہروں سے بھی پتہ چل جائے گا، اور یہ مروت والے لوگ ہیں، لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہاں پر ایک سخت بات بھی بیان کی اور جو بالکل صحیح ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کو امت سپورٹ کرے، جو لوگ دین کی محنت میں لگے فل ٹائم، دعوت کا کام، اقامت دین کی جد و جہد اینڈ سو آن، جو دین کی جد و جہد میں لگے فل ٹائم اور امت سپورٹ کر رہی ہے، تو ان لوگوں کو فلرش نہیں ہونا ہے، امت کے انفاق پر ان کو پھلنے پھولنے کی کوشش نہیں کرنی۔ آج جو آپ پروٹوکولز ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کے، جس طرح کے پروٹوکولز ہیں، اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائے، نہ وہ مناسب حال زندگی کا معیار رکھیں گے، وہ فلرش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ بھی دین کی جد و جہد کرنے والوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، امت کے انفاق پر اگر ان کی حاجات پوری ہو رہی تو یہ امت کا انفاق پھلنے پھولنے کے لیے نہیں ہے، بس بیر منیمم ان کی حاجات پوری ہوں تاکہ وہ دل جمعی کے ساتھ دین کا کام کر سکیں۔ اب دل سے ایک حدیث سنیے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو مجھے سوال نہ کرنے کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو مجھے سوال نہ کرنے کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ توقع اللہ سے رکھو، مخلوق سے نہیں، اللہ کس کے دل میں ڈالے اللہ کے اختیار ہے۔ سوال سے بچاؤ اپنے آپ کو، اور حضور نے یہ بھی فرمایا، بلا حاجت بلا ضرورت مانگنے والا قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلا ضرورت بلا حاجت مانگنے والا وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، کسے باشد کہیں بھی ہوں، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ دین کے لیے وقف کیا اپنے آپ کو، تو امت کے بحاف پر وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، امت ان کو سپورٹ کرے۔ ان کے بارے میں فرمایا، وما تنفقوا من خیر، اور تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب 38واں رکوع شروع ہو رہے ہیں، پہلے اس میں انفاق کا ذکر آئے گا، پھر سود کی ممانعت کا ذکر آئے گا، بڑا اہم مقام آج کے اس دور کے اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے۔ فرمایا، الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہاں تک آ کر یہ انفاق کا بیان ایک درجے میں مسلسل مکمل ہو گیا، ایک درجے میں آگے بھی آئے گا۔ اللہ تعالی نے اضافی مال کسی کو دیا ہونا، میری اور آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، اب بچا ہوا ہے، سیونگز ہیں، اسی کو، یہی تو کھلتی ہے انسانوں کو، اور یہی سرمایہ داروں کو کھلتی ہے، اور یہی سارے بینکنگ سیکٹر والے لوگوں کو کھلتی ہے۔ اس سیونگ یعنی اضافی مال کا بہترین استعمال کیا ہے، بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ڈپازٹ کرا دو بھائی، ریٹرن گارنٹیڈ بائی اللہ دی آل مائٹی، دا سول سپریم پاور آف دا یونیورس یا میٹاورس، واٹ ایور اٹ مے بی، اس اللہ نے گارنٹی کیا ہے۔ تو بہترین استعمال کیا ہے، اضافی دولت راہ خدا میں لگاؤ، انفاق کر دو، اب سود کا معاملہ کیا ہے؟ اضافی دولت اگر ہے تو بدترین استعمال کیا ہے؟ سود پر کمائی کرنا. اضافی مال اگر ہے تو بدترین استعمال کیا ہے؟ سود پر کمائی کرنا. درمیان میں کچھ اور بھی اضافی مال ہے, کسی کو آپ قرض حسنہ دے سکتے ہیں, قرض دے کر کسی کی مدد کر سکتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں, مداربت کر سکتے ہیں, ایک شخص کی محنت ایک شخص کا پیسہ, تفصیل علماء سے معلوم کیجئے. یا پھر سلیپنگ پارٹنر ہے, آپ نے پیسہ لگا دیا اگلا محنت کر رہا ہے, یا برابر برابر کی پارٹنرشپ ہے, یہ سب درمیانی چیزیں. بدترین استعمال کیا ہے؟ سود خوری. اب اس کا بیان, الذین یاکلون الربا, جو لوگ سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, وہ روزے قیامت کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو. ایک یہ ترجمانی آخرت کے اعتبار سے, ایسے بدحواس ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر باولا پاگل کر دیا ہو. اور یہ سود خوری کی ذہنیت دنیا میں بھی انسان کو پاگل بنا دیتی, احمق بنا دیتی ہے. کیسے؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں, ذالک بانہم قالوا, ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں, انما البیع مثل الربا, کہ تجارت بھی سود ہی کی مانند ہے. بھائی لاکھ روپے کسی کو دیے, میں نے 1,10,000 واپس لیے, میں نے 10,000 روپے کما لیے. میں نے 1,00,000 روپے کی چیز خریدی, میں نے 1,10,000 کی بیچ دی, میں نے 10,000 روپے کما لیے. یہ احمق کہتے ہیں تو سیم ہے, 1,00,000 دے کر 1,10,000, 10,000 روپے سود, 1,00,000 کی شے 1,10,000 میں بیچی, 10,000 روپے کا پروفٹ, ایک ہی تو ہے. یہ عقل کہہ رہی ہے ایسے احمقوں کی. اور اللہ کا حکم کیا کہہ رہا ہے سنیے, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے, وَحَرَّمَ الرِّبَا, اور سود کو حرام کیا ہے. بس ختم ہو گئی بات. عقل کی دلیل بعد میں آ جائے گی کسی وقت, یہاں میری ہمت نہیں ہے اس وقت. باس از آلویز رائٹ, تجارت حلال ہے. بچے کو بھی پتا ہے ریڑی والا انکل اگر وہ سیب بیچ رہا ہے تو اس کو کچھ پروفٹ ملتا ہوگا. ریڑی والے کی بھی تجارت بچے کو پتا ہے. اور قرض پر پیسہ بنانا سب کو پتا ہے کہ سود ہے, لیکن ہم تفصیل میں نہیں جا رہے. فیس ویلیو پر لیجیے, اللہ فرماتا ہے تمہاری عقل کو رکھو نیچے. وأحل اللہ البيع, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے, وحرم الربا, اور سود کو حرام کیا ہے. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف, لہذا جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ جائے تو جو حرمت سود سے پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہے, وہ تو معاملہ ہوا ختم. آگے البتہ ایک ڈراوا ہے, بقول مولانا مودودی علی رحمہ کے, ایک ڈر آگے اللہ سنا رہے ہیں, وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, چوکنے رہو. وَمَنْ عَادَ, اور جو دوبارہ ایسا کرے, آئندہ سود خوری کا معاملہ کرے, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو وہی آگ والے ہیں, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. ادھر بھی سود کے ساتھ جہنم کا ذکر, سورہ آل عمران میں پڑھیں گے, ادھر بھی سود کے ساتھ جہنم کا ذکر آئے گا. بہت سخت بات ہے, اور آگے مزید ابھی تذکرہ آئے گا. فرمایا, یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے, ویربی الصدقات, اور صدقات کو بڑھاتا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ 1,00,000 دیے, 10,000 روپے سود کمایا, کتنا آ گیا؟ 1,10,000. اور وہی کیا کہتی ہے؟ 1,00,000 تمہارے پاس تھے, تم نے 2,500 روپے زکات دے دی, کتنے رہ گئے؟ 97,500. عقل کہتی وہ بڑھ گیا سود اور زکات سے ہو گیا کم. عقل کہتی ہے نا, عقل کو رکھے نیچے, وہی کو رکھے اوپر. اللہ فرما رہا ہے, یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے, ویربی الصدقات, اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ نہیں, اور صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. یہ محمد مصطفیٰ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں کوئی آپ کے سامنے عقلی بات ابھی رکھنے کی ہمت نہیں کر رہا, کوئی انالیسس آپ کے سامنے ابھی نہیں رکھ رہا, وہ کسی اور موقع پر. اللہ کی وحی کو ہم مومن ہیں ایمان والے فیس ویلیو پر سمجھیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب كل كفار اثیم, اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انہوں نے کیے اور نماز قائم کی اور زکات ادا کی لهم اجرهم عند ربهم ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بار بار قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی ہم دیکھیں گے جہاں سود کا تذکرہ آئے گا، ممانعت کا، ساتھ انفاق کا ذکر آئے گا راہ خدا میں خرچ کرنے کا۔ اب سنیے شدید ترین الفاظ اعمال میں سے جس برے عمل پر شدید ترین سزا کا ذکر ہے وہ یہ مقام ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو سود کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے مومن ہو۔ آیت کے الفاظ دیکھیے، شروع میں فرمایا اے ایمان والو، آخر میں فرمایا اگر تم مومن ہو، درمیان میں فرمایا اللہ سے ڈرو نافرمانی سے ڈرو، اور جو سود کسی کے ذمے رہ گیا چھوڑ دو۔ شروع میں ایمان والو کہا آیت میں، آخر میں کہا اگر تم ایمان والے ہو، اور درمیان میں سود چھوڑنے کو کہا۔ کیا بتا رہی آیت؟ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سود خوری میں مبتلا نہیں ہوگے، سودی معاملات میں مبتلا نہیں ہوگے، سودی لین دین میں مبتلا نہیں ہوگے، اور اگر تم سود کے معاملات میں لین دین میں مبتلا ہو رہے ہو تو ایمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے۔ جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تباہی، بربادی۔ اور اللہ اور رسول سے جنگ کا مطلب کیا ہے؟ تباہی کی انتہا، بربادی کی انتہا۔ اور یہاں تباہی سروں پر ہے، فیکٹس اینڈ فیگرز کسی اور موقع پر آپ کے سامنے، ابھی نہیں۔ اللہ کہتے تباہی آ جائے گی، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عقیدے میں بدترین جرم شرک، اعمال میں بدترین جرم سود، اور یہ اس پر بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تم اپنے اصل مال کے حقدار ہو۔ آیت کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ سود کی تعریف کیا ہے۔ ہاں، ایک سود ہے جس کو قرآن نے منع فرمایا، ایک سود ہے احادیث میں ممانعت ہے، وہ اجناس اور کموڈیٹی پر بھی ہوتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ یہاں قرآن پاک کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے اپنا اصل مال ہوگا، رأس المال جسے کہتے ہیں، پرنسپل اماؤنٹ۔ لاکھ دیا تھا، لاکھ تو لے سکتے ہو، اس پہ کوئی اضافہ نہیں۔ اور ایک روایت حدیث علماء نے پیش کر کے سود کی تعریف بیان فرمائی، کل قرض جر منفعتا فہو الربا، ہر وہ قرض جس پر کوئی اضافہ ہو وہ سود ہے اور وہ منع ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سود کی ہر شکل سے محفوظ رکھے۔ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تم اپنے اصل مال کے حقدار ہو۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا ظلم کرنا کیا ہے؟ تم لاکھ پر اضافہ لو، اصل پر اضافہ، اور تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اگلا تمہارا لاکھ بھی واپس نہ کرے۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ باقی اس حوالے سے پاکستان میں 60-70 برسوں سے محنت ہوئی ہے، اور بڑے پیمانے پر محنت ہوئی ہے۔ سود کی تعریف کیا ہے؟ بینک انٹرسٹ ربا ہے کہ نہیں، اور معیشت کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ یہ سارے مباحث 1967 سے بحثیں چلی آئی ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہوئے۔ 91 وفاقی شریعہ عدالت کا فیصلہ، 157 پیجز کا۔ پھر سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا فیصلہ 1999 میں، جس کے بینچ میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے، اللہ ان کو صحت عطا کرے، 1250 صفحات کا فیصلہ۔ اور 2022 میں ماہ رمضان میں وفاقی شریع عدالت کا فیڈرل شریعت کورٹ کا دوبارہ فیصلہ، 314 یا 317 پیجز کا۔ ساری بحثیں مکمل ہیں، حکمرانوں کی ول نہیں ہے، اور لنگر آن کر رہے ہیں لوگ۔ اور میں ڈنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں،